چال تھی وہ حیا والی چال تھی. معلوم یہ ہوا کہ عورت کی چال ہی کتنا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلو، ناز اور نخرے سے مت چلو، تاکہ تمہارے چلنے سے لوگوں کو، لوگوں کی فطرے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اور پچھلے درس اور آج کے درس کے خلاصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے، عورت کی ہر حرکت فتنہ ہے، اور عورت کی چال میں بھی فتنہ ہے. اگر اس نے اپنی چال اور اپنی زبان اور اپنے جسم کی حفاظت نہ کی تو اس کی وجہ سے کئی لوگ فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. سورہ احزاب کی وہ آیات جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی، ان میں اللہ نے فرمایا کہ فلا تخزعنا بالقول، زبان سے وہ الفاظ نہ نکالو اور اس قسم کی گفتگو نہ کرو جس سے کسی دل میں برے خیالات کے آنے کا اندیشہ. اور سورہ قصص کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورت کی جو چال ہے وہ بھی حیا والی چال ہونی چاہیے. تو گھر کے اندر جو پردہ ہے عورت کا وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کا جتنا حصہ ہے وہ سارے کا سارا چھپا رہے گا سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. لیکن اگر وہ لوگ گھر میں داخل ہوں، رشتے کے وہ لوگ جن لوگوں سے عورت کا نکاح اس کا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ عورت اس بات کی بھرپور کوشش کرے کہ ان مردوں کے سامنے نہ جائے. لیکن اگر اشد ضرورت ہو اور مجبوری ہو تو پھر عورت کے لیے اس بات کی ضرورت، اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ موٹی چادر اپنے جسم پہ ڈال لے اور بغیر مردوں کو دیکھے ہوئے ضرورت کے تحت ان سے گفتگو کر سکتی ہے اگر اس کی اشد ضرورت ہو. اور اگر اشد ضرورت نہیں ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان مردوں کے سامنے جائے جن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یا ان سے گفتگو کرے بغیر ضرورت کے جن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے. ان آیات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں اور ارشادات کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے، اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، شادی کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے، ویڈیو فلمیں بنتی ہیں اور اس ویڈیو فلم میں تمام عورتیں آ جاتی ہیں اس کیسٹ میں، اور اس کیسٹ کو پھر ہر قسم کا آدمی دیکھتا ہے. کتنی یہ بے شرمی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مرد کو علم ہی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی میک اپ کیے ہوئے اور تمام زیورات پہنے ہوئے شادی میں جاتی ہے اور اس کی تصویر ویڈیو کیمرے کے ذریعے کیسٹ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس تصویر کو اس ملک میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی شادیوں کی کیسٹ یہاں ساتھ لاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں کہ میری شادی کی کیسٹ ہے، اور اس کے اندر پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں ہے، یہ میری فلاں رشتہ دار ہے، یہ میری فلاں رشتہ دار ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی کی حد میں نہیں سمجھتا کہ دوسری کوئی ہوگی. ڈنگوں کا پانی مر جانا اسے کہتے ہیں. تو وہ شادیاں جن شادیوں میں ویڈیو فلمیں بنتی ہیں عورتوں کی، اور وہ شادیاں جن شادیوں میں دلہا کے ساتھ لڑکیاں ہنسی مذاق کرتی ہیں، اس کے جوتے چرائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی رسمیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو ہرگز ان شادیوں میں نہ جانے دیں جہاں اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنی عزت کو بچانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو اور اپنی بیویوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کی عزتوں کو سر بازار میں اعلان نہ کرو. ان تقریبات میں ہرگز نہ جانے دو اپنے گھر کی عورتوں کو جہاں اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں. رشتے دار ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اللہ اگر آپ سے راضی ہے آپ کے لیے یہ بات کافی ہے. رشتے دار ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ جہاد کرنا چاہیے کہ اس قسم کی رسمیں ہماری جو شادی کی تقریبات ہیں یا جو اور تقریبات ہوتی ہیں ان میں نہ ہونے پائیں. اور پھر مرد اور عورتیں باہم مل بیٹھتی ہیں، ایک ہی محفل اور ایک ہی مجلس ہوتی ہے، آزادانہ طور پہ ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے. یہ وہ تمام طریقے اور حرکتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آیات حجاب میں ایک سورہ احزاب کی وہ آیت ہے جس کا تعلق خاص طور پہ عورت سے ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے. اب تک ہم نے جتنے مسائل پڑے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق گھر کے اندر کی فضا سے ہے, لیکن جب مسلمان خاتون ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو وہ کس قسم کا پردہ کرے, اس کو تفصیل سے ہم اپنے درس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ساتھ ہی اس بات کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ چہرے کا پردہ اس کا کیا حکم ہے, اس لیے کہ بعض لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں اور بعض کم علم لوگ جو کہ اپنے آپ کو علم سے منسوب کرتے ہیں اور لوگ انہیں عالم سمجھتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کی ہتھیلیاں اور چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل نہیں ہے. اس کے لیے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں, بعض حدیثیں پیش کرتے ہیں, تو ہم اگلے درس کی نشست میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان تمام حدیثوں کو پڑھیں گے کہ یہ حدیثیں کیا ہیں, ان حدیثوں کا متن کیا ہے, اور یہ حدیثیں کون کون سی کتاب میں آئی ہیں, ان کا درجہ صحت کیا ہے, اور کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے یا نہ کرے. سب سے پہلی آیات جن کو ہم نے پڑھا خلاصے کے طور پہ دوبارہ ان کا اختصار بیان کیا جاتا ہے, سورہ نور میں آیت نمبر 27 سے ان مسائل کے بیان کا آغاز ہوا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا, دوسروں کے گھر جانے سے متعلق جو احکامات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 27 میں سورہ نور کی بیان کیا تھا, اور وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا, دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو اور اجازت طلب کرو, لیکن اس کے لیے شرط ہے بشرطے کہ ان گھروں کے جو محرم ہیں یا جو محارم ہیں ان میں سے کوئی ایک مرد گھر میں موجود ہو, اور اگر گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلجوا علی المغیبات, جن عورتوں کے محرم رشتہ دار گھر سے غائب ہوں تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے گھر جاؤ. گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو پھر کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں اس وقت جائے اور داخل ہو جس وقت اس گھر میں کوئی مرد محرم رشتہ دار اس عورت کا موجود نہ ہو. اور اس حدیث میں جو کہ صحیح حدیث ہے ہمیں یہ بتایا کہ محرم اور غیر محرم میں کتنا فرق ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں اعتکاف کے مسائل اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں تھے کہ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے مسجد نبوی جہاں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے تشریف لائیں. آپ کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے اور جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو آپ اٹھ کر ان کو مسجد سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے, تو اچانک سامنے سے دو انصاری صحابی وہ آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاتون ہے تو وہ شرم اور ادب کی وجہ سے وہیں سے واپس پلٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور آواز دے کر ان کو بلایا کہ علی رسلکما, ٹھہر جاؤ. جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ ہادی ہی زوجتی صفیہ بنت حیی,
یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میری بیوی ہے, اس کا نام صفیہ ہے. وہ دونوں صحابی بہت حیران ہوئے, اور حیرانگی کے عالم میں ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, سبحان اللہ یا رسول اللہ. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ, کیا آپ پہ کوئی شک کر سکتا ہے, اور اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہم سے کہیں کہ یہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی گھر والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجرا کمجر الدم انی اخاف ان یقذف فی قلوبکما شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مایا کہ جس طریقے پہ تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے یہی معاملہ شیطان کا ہے, اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہ ڈال دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ کون ہے. اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اس بات پہ ایک درہ مارا تھا کہ وہ سر راہ چلتے ہوئے ایک خاتون سے گفتگو کر رہا تھا, اور جب اس نے یہ بتایا کہ یا امیر المؤمنین یہ تو میری محرم ہے, یا تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور یا وہ عورت ہوگی کہ جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, بیٹی یا بہن یا والدہ ہوگی, تو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری بیوی یا تمہارا محرم ہے, لیکن مجھ جیسے دوسرے دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے. تو جب اس شک کو چھڑے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس بات کی گنجائش کہاں سے نکل آئے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں باہم مل بیٹھیں یا بغیر حجاب کے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں یا بغیر پردے اور حجاب کے وہ مخلوط پارٹیوں میں جائیں اور ان محفلوں میں جائیں کہ جہاں ستر اور حجاب اور شرم اور حیا کی کوئی اسلام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کو ادب سکھایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو تین مرتبہ سلام کرو, السلام علیکم کرو. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں, اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اور دوسرے اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ایک روایت میں یہ کہا کہ السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والوں تم پہ سلام ہو. حضرت عبادہ ابن صامت نے پہچان لیا کہ یہ آواز تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا اور جا کے دروازہ بھی نہیں کھولا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ایک روایت میں کہ السلام علیکم یا اہل البیت. اور صحیح طریقہ کے مطابق جب تین مرتبہ جواب نہ آئے تو پھر دستک دینے والے, اور دستک بھی اس طریقے پہ نہ دی جائے کہ آپ کسی جس کے ہاں دستک دیں تو گویا کہ آپ ان کا دروازہ توڑ رہے ہیں, بلکہ شائستگی سے دستک دی جائے اور بےہودگی سے دستک نہ دی جائے, اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس کے ہاں آپ تشریف لے گئے ہیں یہ ان کے آرام کا وقت نہیں ہے. یہ معاملہ ملاقات کا بھی ہے اور یہ معاملہ ٹیلی فون کا بھی ہے. ایسے وقت میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خامخواہ تکلیف دینا کہ جو وقت اس کے کسی ضروری کام کا ہو یا آرام کا ہو یہ مناسب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر دروازے کی دستک دی جائے آہستگی سے اور سلام کیا جائے کہ السلام علیکم. تین مرتبہ یہ کہا جائے, اگر جواب مل جائے تو ٹھیک, اگر جواب نہ ملے تو پھر واپس آپ لوٹ جائیے, اور جب گھر والے موجود ہوں تو ان سے کہیے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ ادب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تین مرتبہ جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے جانے لگے. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں موجود ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں موجود ہو تین مرتبہ میں نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے مزہ آ رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا نکلی، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ السلام علیکم یا اہل البیت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلامتی کی دعا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی، تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آپ جیسی ہستی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ أَزْكَى لَكُمْ، گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ مت داخل ہو، الا یہ کہ گھر کا کوئی مرد آپ کو اجازت دے کہ آپ گھر میں تشریف رکھیں، اور اگر گھر کے اندر سے آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت صاحب خانہ مشغول ہے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں، کسی اور وقت تشریف لائیں، تو اس بات کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالی نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں دونوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ گزشتہ درس میں ہم ان آیات کو پڑھ چکے ہیں، اور یہ حکم جو غبط بصر ہے، غبط بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت، یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے عام طور پہ برابر ہے، لیکن بعض اوقات عورتیں اس سے مستثنی ہوتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ غلام حبشی کچھ کرتب دکھا رہے تھے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت یعنی پیٹھ کے قریب کھڑے ہو کے ان کے اس تماشے کو دیکھا، اور آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بڑی چادر تھی اس سے مجھے چھپایا ہوا تھا، مجھ پہ اپنی بڑی چادر انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ اور اس سے علاوہ، اس حدیث کے علاوہ چند اور احادیث بھی ایسی ہیں جس کی بنا پہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کے لیے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس بات کا جواز ہے کہ وہ شہوت کی نیت کے بغیر غیر محرم مردوں کو اگر ضرورت ہو تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ چونکہ اس دور میں فتنے ہیں اور اس بات کا بہت کم اندیشہ ہے کہ کسی عورت کے دل میں یا کسی مرد کے دل میں برائی پیدا نہ ہو نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو دیکھے، الا یہ کہ اگر اس کی اشد ضرورت ہو اور اس ضرورت کی شریعت نے اجازت دی ہو، اور ظاہر ہے شریعت نے ہرگز یہ اجازت نہیں دی کہ عورتیں اپنے ٹی وی اور وی سی آر پہ غیر محرم مردوں کی تصویریں دیکھیں یا فلمیں دیکھیں، اور نہیں یہ چیز جائز ہے۔ اور جو لوگ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں اور جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں اور جو لوگ قرآن و حدیث سے بے خبر اور جو دین میں حد سے زیادہ وسعت اور حد سے زیادہ آسانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اگرچہ وہ لاکھ فتویٰ دیں، جس طریقے پہ عرب نیوز میں ایک صاحب فتوے دیتے ہیں پیر اور جمعے کو، وہ دینی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال کا رحم کرے اور ان کو ہدایت دے، ان کے بہت سارے جوابات وہ ہوتے ہیں جو کھلم کھلا قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلاً 3 یا 4 ہفتے قبل انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایکٹنگ اداکاری فلموں میں یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اور ایک دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر مرد دن کو کام کرنے جائے اور ان کی بیویاں ان کے پاس مشغلے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو تو وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے وی سی آر پہ فلمیں دیکھ سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ فلمیں قرآن و سنت کے یا اسلام کے خلاف نہ ہوں۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ آیا کوئی ایسی فلم بھی بنتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتی، اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی فلم ہے کہ جس کے اندر وہ تمام مناظر ہوں کہ جو جن کا دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور پھر یہ فتویٰ دیا جائے کہ اگر ایک آدمی کام پہ جاتا ہے یا ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر والی فلموں کو دیکھتی ہے، یہ عجیب جواب ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن اس معاملے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر شہوت کی نیت نہ ہو تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے تحت وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے. اور کسی بھی شرعی ضرورت, کوئی بھی شرعی ضرورت ایسی اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی شرعی اشد ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی بنا پہ یہ فتویٰ ہم دیں کہ ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وی سی آر کی فلمیں دیکھیں یا وہ ٹی وی کے پروگرام دیکھیں. البتہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی عالم کی تقریر ہے یا درس ہے اور وہ اس نیت سے دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی معلومات میں اضافہ ہو اور دین سیکھا جائے, تو اس صورت میں بعض علماء نے, میں اس لیے یہ الفاظ احتیاط سے استعمال کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے میں کچھ کہتا ہوں اور بعد میں لوگ کچھ اور بنا لیتے ہیں. مثلا پچھلے چند دروس میں میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ قرآن پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب پہنچانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنا جائز نہیں ہے یا میں اس کا منکر ہوں, لیکن بعض حضرات نے اس پورے علاقے میں یہ پروپیگنڈا مشہور کر دیا کہ جو انہیں کا درس مسجد تعاون میں دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال کا رحم کرے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ایمان والوں جب تم تک کوئی بات پہنچے تو اس کو پھیلانے سے یا اس کی تصدیق کرنے سے پہلے, اس کو ماننے سے پہلے تصدیق کر لیا کرو. جس آدمی کی طرف بات منسوب ہے اس سے پوچھ لیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی نشانی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ سنے بغیر تحقیق کے لوگوں کو سنانا اس کو نشر کرنا شروع کر دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض علماء, جمہور علماء نہیں بلکہ بعض علماء نے اس دور کی اشد شرعی ضروریات کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا ہے کہ وی سی آر کے جس کا استعمال 99% یا 90% غلط ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں. اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ علماء کی تقریروں کو اور ان کے دروس کو وی سی آر کی کیسٹ میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کیسٹ کو عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں, لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ عورتیں ان کیسٹ کو نہ دیکھیں الا یہ کہ وہ عورتیں کہ جو سن رسیدہ ہوں, زیادہ عمر کی ہوں, یا وہ عورتیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کے دل میں کوئی بھی غلط قسم کا سوال, کوئی فکر اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی, اور اس نیت سے دیکھیں کہ ہم صرف دینی نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 30 میں اہل ایمان مردوں سے خطاب تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد والی آیت میں مسلمان خواتین سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے بعض رشتہ داروں کو محارم میں شمار کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں ان کے سامنے بغیر حجاب کے آ سکتی ہیں. بغیر حجاب سے مراد یہ ہے کہ بغیر برقعے کے آ سکتی ہیں, البتہ ان کا جو باقی جسم ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے باقی جسم چھپا رہے گا سوائے شوہر کے. شوہر کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں محارم ہیں وہ, ان کے سامنے آنے سے پہلے بھی یہ ضروری ہے کہ اس عورت کا پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور سوائے ہتھیلیوں کے. مگر شوہر اس پابندی سے مستثنی ہے, اس کے پاس یہ بغیر برقعے کے اور بغیر دوسرے حجاب کے بھی اس کے سامنے آ سکتی ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اس کا شوہر ہے اور اس مسئلے کی مزید وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ان محارم کو اس پردے سے مستثنی قرار دیا جن کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے, جس میں سب سے پہلے اس کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ اس کا والد, اس کا سسر, اس کا بھائی, اس کے بھتیجے, اس کے بھانجے. اور اس سے ملنے والی وہ مسلمان خواتین کہ جن سے ملنے کی صورت میں اس مسلمان خاتون کے ستر اور حجاب اور شرم اور حیا اور اسلام اور عقیدے پہ کوئی ضرب نہ پڑنے کا امکان ہو. اور وہ عورتیں کہ جو ان کی نگرانی میں ہوں یعنی کنیزیں, اور وہ مرد رشتہ دار, وہ مرد کہ جن کے بارے میں یہ بات یقینی طور پہ ثابت ہو چکی ہو کہ کسی جسمانی نقص کی وجہ سے یا دماغی خلل کی وجہ سے یہ لوگ, ان کے دلوں میں کسی بھی عورت کو دیکھ کر وہ خیالات پیدا نہیں ہوتے جو کہ کسی عام مرد کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اور نابالغ بچے, یہ وہ مستثنی صورتیں اور مستثنی لوگ ہیں جن کے سامنے بغیر پردے یعنی بغیر برقعے اور بغیر موٹی چادر کے یہ عورت آ سکتی ہے. اور اگرچہ اس آیت میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے, لیکن احادیث سے اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ چچا اور ماموں وہ بھی ان محارم میں شامل ہیں. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت صحیح بخاری میں ہے, وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان محارم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کے ساتھ دودھ پینے کی رشتہ داری ہوتی ہے, یعنی دودھ پیتا بھائی اور دودھ پینے والے وہ رشتہ دار کے اس عورت نے اور اس شخص نے یا ان رشتوں والوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہو. اس لیے کہ جو حرمت حسب نسب سے ثابت ہوتی ہے وہی حرمت دودھ پینے سے بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ استأذن علی افلح اخو ابو القعیس, کہ افلح نامی ایک شخص نے جو کہ ابو القعیس کے بھائی ہیں انہوں نے یہ اجازت طلب کی میرے پاس آنے کی. تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میرے گھر میں داخل ہوں اور میں بغیر حجاب کے آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے ساتھ بیٹھوں, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب میرے گھر آنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس سے رشتہ جو ہے وہ دودھ پینے والے کا رشتہ ہے اور وہ عمو کی وہ تمہارا چچا ہے جو تمہارے گھر آ رہا ہے, سگا چچا نہیں ہے, مگر جو رشتے حسب نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. اگر کسی عورت نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ آپ نے پیا ہے تو وہ آپ کی بہن ہے, اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ آپ نے پیا ہے تو یہ آپ کے سگے بھائیوں کی طرح ہے اور یہ آپ کے محارم میں سے ہے. اور یہ جو حجاب اور ستر کے مسائل ہیں, خواہ ان کا تعلق گھر کے ستر سے ہو یا ان کا تعلق باہر سے ہو, ان تمام پابندیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو مستثنی قرار دیا ہے جو بوڑھی ہو چکی ہیں. سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینة وان یستعففن خیر لہن والقواعد من النساء, عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو بیٹھ گئی ہوں اپنے گھروں میں, بوڑھی ہو گئی ہوں اور اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ جس عمر میں ان کے لیے جب بھی کوئی شخص انہیں دیکھے تو اس کے دل میں عقیدت و احترام کے جذبات پیدا ہوں. ظاہر ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں عورت نہ تو نکاح کے قابل ہوتی ہے اور نہ وہ نکاح کرتی ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا شخص نکاح کرتا ہے, سن رسیدہ عورتیں. میں کہ ان کے لیے یہ ہے فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ بغیر برقعے کے گھر سے باہر نکلیں, لیکن شرط کیا ہے, غیر متبرجات, بڑھاپے میں بھی غیر متبرجات, بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, جسم چھپا ہوا ہوگا اور برقع وہ نہ پہنے تو ان پہ کوئی برائی نہیں ہے. بغیر حجاب کے اگر وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرے بیٹھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت بھی غیر متبرجات, بناؤ سنگھار اس نے نہ کیا ہو, میک اپ نہ کیا ہوا. فرمایا یہ تو حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اس کے باوجود اگر وہ پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. جائز تو ہے, لیکن اگر وہ اس کے باوجود اس جواز کو نہ لیں, بلکہ جائز ایک کسی بھی مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں, یا تو وہ ایک چیز جائز ہوتی ہے یا وہ افضل ہوتی ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے لیکن کرنا جائز ہے. تو فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کے لیے تو جائز ہے کہ وہ بغیر حجاب کے محرموں, غیر محرم مردوں کے پاس جائیں, ان سے گفتگو کریں یا گھر سے باہر جائیں, لیکن اگر وہ پردے ہی کو اپنائیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے.